أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين عبد القاس محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم عيما ونجعلهم الوارثين اهل بيت تعالى المسلمين عبد الله بن محمد وعلى اله وصحبه اللهم صل على محمد وعلى اله
محمد
يبقى الشيخ من درود محمد وعلى اله احسان جس نے ہمارا توفیق دی دین کے نام پر سوچنے سمجھنے کی دین کے نام پر غور فکر کرنے کی خدا مختار جب کسی بندے پہ احسان فرماتا ہے تو حدیث شریف کے مطابق اس کو دین میں غور فکر کرنے کی توفیق نصیب کر دیتا ہے. اس اعتبار سے بلا شک و شبہ رحم نصیب کرنا دین کے بارے میں سوچنے سمجھنے کی کوشش کرنا اپنی زندگی کے اندر حقیقت کے راستے پر چلنے کے لیے ایک متعمدی بنانا یہ سب کو سب خدا مختار کے لیے توفیق کے نتیجے میں اور خدا مختار کی تمام تر توفیقات اس کی فیض و برکات وقت کے امام کے وجود مقدس کے واسطے سے نازل ہوتی ہیں اور یہ مفہوم ہے جس کو ہم قطب عالم تعبیر کرتے ہیں کہ امام وقت قطب عالم ہے اور ان کے ذریعے سے تمام فیض و برکات نازل ہو رہی ہوتی ہیں. بلا شک و شبہ مراد مدنیوں میں اس وجود مقدس کے جو میں نے دینا عصر کا وقت ہے. یہ وقت مختص ہے وقت کے امام کے لیے. اپنے وقت کے امام کے حضور اظہار وفا تجدید عہد کے لیے اور ادا احترام کے لیے بالاخص ان کی جد معاہدہ بنت رسول اللہ کے حضور ادا احترام کے لیے درود بھی محمد اللہ علیہ وسلم. السلام بیداری اور شعور کا مطلب ہے. مقتل اہل بیت اطہار علیہ السلام نے سب سے زیادہ تحقیقات جن امور پر ہوئی ہیں انہوں نے عقل اور شعور سر فہرست ہے. زیادہ تعجب کی بات رکھتی ہے لیکن اصول کافی کے اندر جو پہلا چیپٹر ہے وہ نماز روزہ توحید حتی عدل نہیں ہے بلکہ وہ عقل علم اور جہل کا چیپٹر ہے. اس اعتبار سے یہ مکتب شعور کے اوپر مبنی ہے اور پورا دین اسلام جس کی سب سے اچھی اور واحد وہیں پر اپنی تفسیر شیعت ہے پھر مختلف اسلام کے اندر شعور نظر آتا ہے. لوگوں کو جاننے کی تحریک نظر آتی ہے. بار بار فرماتے ہو سوچتے کیوں نہیں ہو غور فکر کیوں نہیں کرتے ہو تدبر کیوں نہیں کرتے ہو. اس اعتبار سے دین کی روح اس پر ہے کہ تدبر دین کی روح اس پر ہے کہ غور فکر. اس غور فکر کے مقابلے میں غفلت ہے. انسان کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت یہ ہے کہ وہ غافل ہو. انتہائی نفیس ایک روایت ہے جس میں انسانی حالات کو بیان کیا گیا ہے انسان کی روح کے حالات کو بیان کیا گیا ہے. انتہائی تیزی سے اس روایت کو آپ کی خدمت میں مختصرا عرض کرتے ہوئے موضوع کے اوپر آتا ہوں جو اسلامی بیداری ہے اور ظاہر ہے کہ یہ پس منظر ہم بیداری کے لفظ کے لیے بنا رہے ہیں. تو فرمائیں کہ انسان کی روح پر وہی حالتیں طاری ہوتی ہیں جو انسان کے بدن کے اوپر جس طرح طاری ہوتی ہیں. جس طرح انسان کبھی اپنے بدن کے اندر مردہ ہوتا ہے کبھی سو رہا ہوتا ہے کبھی بیمار ہوتا ہے اور کبھی چاروں چوبن جا رہا ہوتا ہے اسی طریقے سے اس کی روح کبھی مردہ ہوتی ہے جب وہ کسی غلط عقیدے کا منتخب ہوتا ہے اور کبھی اس کی روح سو رہی ہوتی ہے جب وہ غافل ہوتا ہے اور عقیدہ صحیح ہوتا ہے اور کبھی اس کی روح بیمار ہوتی ہے اس وقت جب وہ اپنے عقیدے میں شک کر رہا ہوتا ہے اور کبھی اس کی روح چاپو چوکر سالم ہوتی ہے اگر یہ تمام مصیبتیں اس کے اوپر عارض نہ ہوں گی. تو مصیبتوں میں سے ایک مصیبت یہ ہے کہ انسان غلط عقیدے کا منتقل ہو. مصیبتوں میں سے ایک مصیبت یہ ہے کہ انسان اپنے صحیح عقیدے کے اندر شک کرے تردید کرے. البتہ شک کے سلسلے میں ایک اور اس کا تھا چونکہ فرمایا شک بہت अच्छा रास्ता है लेकिन बहुत बुरी मंजिल, इंतहाई नफीस रिवायत है। शक बहुत अच्छा रास्ता है लेकिन बहुत बुरी मंजिल है। यानी कोई इंसान शक करे कि मैं यूँ सोचता हूँ कि खुदा है या नहीं है, ये एक रास्ता है। रास्ता होने के लिए शक बहुत अच्छा रास्ता है। क्या आप अपने अकीदे के बारे में खुद तरदीद का एक सवाल उठाएं, उस सवाल के ऊपर मेहनत करें, लेकिन बहुत बुरी मंजिल है अगर कोई यहीं पर रुक जाए और शक से आगे ना बढ़ सके, यकीन के ऊपर ना पहुँच सके, तो बहुत बुरी मंजिल है। बस इंसान की रूह के ऊपर कभी अकीदे में गलती होती है तो मौजा है। अगर अकीदे में शक करे तो वो बीमार है, अगर अकीदे से गाफिल हो तो वो सो रहा है, और ये सब ना हो तो चाकू चौबंद है। बदकिस्मती से गफलत बहुत ज़्यादा तारी होती है इंसानों के ऊपर। यानी किसी सही अकीदे के मुतक़िद होते हैं लेकिन उसके ऊपर तवज्जो नहीं देते। उस अकीदे के नतीजे में जो अहकाम मिल जाना चाहिए थे, जिन अहकाम पर अमल हो जाना चाहिए था, उन पर अमल नहीं करते, तो वो गोया गफलत की नींद सो जाते हैं। अच्छा, अब सोया हुआ इंसान होता है, इसके साथ मुश्किल ये होती है कि सोया हुआ इंसान अपने अतराफ के माहौल से ना लज्जत लेता है, ना कोई गम लेता है, ना कोई परेशानी लेता है, ना कोई खुशी लेता है। यानी मिसाल के तौर पर अगर एक आदमी सो रहा है और उसके अतराफ में कोई बहुत बड़ा जश्न हो रहा हो, उसे क्या लज्जत मिलेगी? वो सो रहा है। अगर एक आदमी सो रहा है उसके अतराफ में बहुत बड़ी कोई ट्रेजिडी हो जाए, उसे कोई गम नहीं मिलेगा। अगर कोई शख्स सो रहा हो अतराफ में लोग बहुत ज़्यादा पैसा तकसीम कर रहे हैं, उसे कुछ नहीं मिलेगा। और इसी तरीके से सोते हुए को कुछ समझ में नहीं आता, गफलत बहुत बुरी चीज़ है। बदकिस्मती से गोया ऐसा है कि कौम गफलत की से दोचार हो गई, गफलत से दोचार हो गई। अब उस गफलत की वजह से उनको पता नहीं चल रहा कि नेमतें कौन सी उतर रही हैं, अजाब कहाँ पर हो रहा है, जिहाद कहाँ पर हो रहा है, जंग कहाँ पर हो रही है, अल्लाह की राह में मासियत कहाँ पर हो रही है, अल्लाह की राह में सवाब कहाँ पर तकसीम हो रहा है। गाफिल कौम को कुछ पता नहीं होता। गाफिल कौम के लिए पहला काम ये होगा कि इसको जगाया जाए। अच्छा, ये गफलतें भी कई किस्म की होती हैं। बस पहली बात तो समझ में आती है ये कि इंसान सही अकीदे के बावजूद बहुत गाफिल हो जाता है, और गाफिल होने के नतीजे में उसकी रूहानी तरक्की, उसकी मामूली तरक्की, उसकी दुनियावी तरक्की, सब कुछ ख़त्म होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मिसाल के तौर पर कोई शख्स इंतहाई अच्छी मानवी और मादी सलाहियतों का हामिल हो लेकिन गाफिल। मिसाल के तौर पर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, एजुकेशन के अतबार से बहुत अच्छी तालीम हासिल कर सकता है लेकिन गाफिल है। किस चीज़ में गाफिल है? मिसाल स्पोर्ट्स में गाफिल है, स्पोर्ट्स की वजह से अपने काम पर तवज्जो नहीं दे रहा। बस जिस तरह फ़र्द के अंदर होता है तमाम तरह सलाहियतों के बावजूद बालों का अपने हदाफ में नाकाम हो जाता है, इसी तरह कौम के साथ भी होता है कि वो किसी भी वजह से अपने अहदाफ में नाकाम हो जाते हैं तमाम तर सलाहियतों के होने के बावजूद। इसको हम गफलत ताबीर करते हैं। बस एक इंफरादी गफलत होती है, एक माशरती गफलत होती है। इंफरादी गफलत में जैसे कि कभी ऐसा होता है, आपने शायद आपके साथ भी ज़िंदगी में कभी हुआ होगा कि आप कभी घड़ी की तरफ देख रहे होते हैं अपनी फिक्र के अंदर, और कोई आपसे पूछे क्या टाइम हुआ है तो आप अचानक घूम करके दोबारा देखते हैं, तो कोई पूछे कि तुमने पहले नहीं देखा था, तो आप कहते हैं कि देखा तो था लेकिन मसलन वो हदफ नहीं था, तो तब कुछ देखने के बावजूद नहीं सीख पाता इंसान। इसी तरीके से माशरती गफलत भी होती है। एक कौम सारी सलाहियतें रखती है, सब कुछ देख रही होती है लेकिन सीख नहीं पाती, अमल नहीं कर पाती, उसकी वजह यह है कि वो गाफिल होती है। किसी भी गाफिल के लिए पहला काम यह है इसको गफलत से निकाला जाए, बाद में भी सोचा जाए कि इसके लिए आगे हिम्मत अमली कैसे बनाई जाएगी, लेकिन पहला अमल ये कि गफलत से तो बाहर है। अब जिस तरह नींद में सोए हुए एक शख्स को जगाने का एक तरीका है ताकि वो गफलत से बाहर आए, इसी तरीके से मुख्तलिफ किस्म की गफलतें मुख्तलिफ किस्म की बेदारियाँ हैं। गफलतें भी मुख्तलिफ हैं, बेदारियाँ भी मुख्तलिफ हैं, और गफलत बहुत बड़ा हरबा है। गाफिल कर देना बहुत बड़ा हरबा है, कुफ्र के लिए बहुत बड़ा हरबा है, अल्लाह के दुश्मनों के लिए। अब वो किस तरीके से गाफिल करते हैं? मिसाल के तौर पर किसी शख्स को अय्याशी और लज्जतों के जरिए से गाफिल किया जा सकता है। मुमकिन है कोई शख्स किसी अटैचमेंट की वजह से गाफिल हो जाए। अटैचमेंट बहुत वसी लफ्ज है, कोई ताल्लुक। आप कुछ इस्तलाहत अखलाक इस्लामी के अंदर ऐसे हैं जिन पर हमारी तवज्जो कम है, उनमें से एक इस्तलाह ये इस्तलाह है जिसको हम ताल्लुक तबीर करते हैं। खुदा ने इंसान को आज़ाद खल्क किया है, وہ کسی چیز کے تعلق کی وجہ سے اپنے حرکت کو جو کمال کی سمت ہے رکنے نہیں دیتا. لیکن شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے انسان کو تعلقات کی قید میں جکڑ دے, کبھی اولاد کے تعلق کی قید میں, کبھی مال سے تعلق کی قید, کبھی دنیا سے تعلق, کبھی زندگی سے تعلق. خدا مختار اس کے مقابلے میں انسان کو آزاد دیکھنا چاہتا ہے. اور انتہائی نفیس تعبیر سید الشہداء کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر تمہارا دین نہیں ہے اور تم قیامت سے بھی نہیں ڈرتے, فکونو احرارن فی دنیا, کو اپنی زندگی میں آزاد انسان بن کے دکھاؤ. یہ وہ سید الشہداء کی آزادی ہے. خدا مختار انسانوں کو تعلقات سے آری, تعلقات سے آزاد دیکھنا چاہتا ہے. شاید آری اچھی اصطلاح نہیں ہوگی, کیونکہ انسان باہر ہر کہیں نہ کہیں تعلقات میں رہے گا. ہر انسان ظاہر کسی کا بیٹا ہوگا, کسی کی اولاد ہوگی, پھر بعد کی زندگی کے اندر وہ کسی کا باپ ہوگا, کسی سے اور رشتے جڑیں گے اس کے, وہ کہیں پہ رہ رہا ہوگا, اس کا زمین سے کوئی تعلق ہوگا, وطن سے کوئی تعلق ہوگا, اسی طریقے سے مال دولت جائیداد رشتے داریاں, یہ سب چیزیں تعلقات ہیں. بس کوئی انسان تعلقات سے شاید آ رہی نہیں ہو پائے گا, لیکن تعلقات کی قید میں خدا متعلق نہیں دیکھنا چاہتا. اگر جو تعلقات کی قید ہے اگر یہ زیادہ پڑ جائے تو انسان غافل ہو جاتا ہے. عربی میں ایک جملہ کہتے ہیں روایت میں بھی ہے, شاید لیکن محاورے کے طور پر رائج ہے, کہتے ہیں حب الشیء یعمی و یصم, کسی بھی چیز کی محبت انسان کو گونگا اندھا اور بہرا کر دیتی ہے. یعمی و یصم, اندھا اور بہرا کر دیتی ہے. کسی بھی چیز کی محبت انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے. تو یہ انسان کے ساتھ مشکل ہے, قوموں کے ساتھ بھی یہ مشکل ہے, اور قوموں کو بعض اوقات اس مشکل میں ڈال دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے اہداف کو حاصل نہ کر سکیں. اور قوم یہ کام کرتا ہے, ظاہر ہے کہ وہ جو معاشرے کے اندر ظلم کر رہا ہوگا وہ یہ کام ضرور کرے. ہر ظالم کو ایک خطرہ لگا رہتا ہے کہ دنیا کو اگر اس کا ظلم سمجھ میں آ گیا تو لوگ جان جائیں گے. ہر ظالم کو یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ مظلوموں کو اگر پتہ چل گیا کہ میں نے ظلم کیا ہے تو یہ مظلوم جاگ جائیں گے, پھر ان سے بدلہ لیں گے. تو ظالم کی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہوتی ہے, ظالمانہ نظام کی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت یہ ہوتی ہے کہ مظلوموں کو مشغول رکھے, اور اتنا مشغول رکھے کہ وہ غفلت میں مبتلا ہو. اس قانون کو ضرور اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ جہاں کہیں نظام ظلم ہوگا وہاں مظلوموں کو مشغول رکھنے کا کوئی نہ کوئی بندوبست ہوگا, ان کو فرصت نہیں دی جائے گی. کیونکہ اگر ان کو فرصت مل گئی سوچنے سمجھنے کی تو وہ ظلم کو کشف کر لیں گے. جب وہ ظلم کو کشف کریں گے تو دو صورتیں ہوں گی, یا ان کے پاس ظلم کے مقابلے کی طاقت ہوگی تو وہ قیام کریں گے, مقابلہ کریں گے اور انقلاب کریں گے. لیکن اگر انہوں نے ظلم کو کشف کر لیا اور مقابلے کی طاقت نہیں ہوئی تو وہ اپنے اندر فرسٹریشن میں مبتلا ہو جائیں گے, وہ اپنے اندر ایک الجھاؤ میں مبتلا ہو جائیں گے, اور وہ الجھاؤ کبھی نہ کبھی قیام کروا دے گا. وہ الجھاؤ کو, وہ کشمکش ان کے اندر کبھی نہ کبھی احساس محرومیت, ان کے اندر انقلاب برپا کر دے گا. تو ظالم کبھی نہیں چاہے گا کہ مظلوم نظام ظلم کو کشف کرے, اس کو اس کشف سے روکنے کے لیے, اس فہم اور شعور سے روکنے کے لیے اس کو مشغول کرتا ہے. مثلا آج کے زمانے میں قوموں کو کن چیزوں میں مشغول کیا جاتا ہے؟ نمبر ایک, مثال کے طور پر نظام ظلم پھیلایا جاتا ہے اور قوم کو لذتوں میں مشغول کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر آج کے سرمایہ دارانہ نظام نے اپنے بندوں کے لیے یہ تجویز کیا ہے, امریکہ اور یورپ نے اپنے بندوں کے لیے جو تجویز کیا ہے وہ یہ کہ ان کو لذتوں کی غفلت میں مبتلا کر دیا جائے. لہٰذا اگر آپ امریکہ تشریف لے جائیں اور آپ اس نظام کے اندر رہنے کی کوشش کریں اور آپ اس نظام کا حصہ بن جائیں تو پھر یہ ہوگا کہ کبھی آج جو ہے وہ مدرس ڈے ہوگا, پھر کل فادرس ڈے ہوگا, پھر کل نیشنل ڈے ہوگا, پھر پتہ نہیں کون سا ڈے, ہر دن کے نام پر آپ کے لیے کوئی ایکٹیویٹی ہوگی, ہر دن کے نام پر آپ کے لیے کوئی لذت ہوگی. کرسمس کی ہی صحیح, کرسمس جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام متقی ترین پرہیزگار ترین انبیاء خدا رسول العظم نبی, لیکن ان کے نام پر بھی لذت پرستی. اسی طریقے سے ویلنٹائن ڈے میں اور پتہ نہیں کون کون سے ڈیز لوگ منائیں گے, سب کے پیچھے ایک ہی ہدف ہے, لذت پرستی. اور تمام تر لذت پرستی کے پیچھے ایک اور ہدف ہے, وہ ہے کنزیومرزم, خرچ کرنا. اور اس کے ذریعے سے وہ جو نظام بنانے والے ہیں وہ کماتے ہیں. بس وہ دو فائدے لیتے ہیں لوگوں کو غفلت میں ڈال کر, لذت کی غفلت میں ڈال کر وہ دو فائدے لیتے ہیں. ایک تو یہ کہ لوگ لذت کی غفلت کی وجہ سے ظلم کو کشف نہیں کر پاتے, اور دوسری بات یہ کہ وہ اپنی اس لذت پرستی کے دوران اپنی بہت محنت سے کمائے ہوئے پیسے کو فضول چیزوں میں خرچ کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے وہ نظام ظلم کما رہا ہوتا ہے اور اسی کے اندر مثال کے طور پر میک اپ اور فیشن ہوتا ہے کہ وہ ہر اس فیشن کو چینج کرتے ہیں تاکہ آپ اس لذت کی مجبوریت میں آ کر ان کے لیے بازار فراہم کریں اور آپ اپنی ہر منی کو بہت محنت سے آپ نے کمایا ہوا پیسہ ہوگا اپنا خون پسینہ لگا کر اس کو آپ ان فضول کاموں کے اندر خرچ کرتے رہے. بس پہلی کیٹیگری جس کو انہوں نے مجبور کیا لذت کے ذریعے سے مجبور کیا وہ ان کی اپنی قوم تھی. اچھا کچھ لوگوں کو انہوں نے معاش کے ذریعے سے مجبور کر دیا. معاش کے ذریعے سے دو طرح مجبور کیا جاتا ہے, ایک دفعہ معاش کی تنگی کے ذریعے سے, ایک دفعہ معاش کی کثرت کے ذریعے سے. معاش کی تنگی سے کیسے مصروف کیا جاتا ہے, لوگوں کو فقیر بنا دیا جاتا ہے. فقیر بنا کر ان کو ایسی الجھنوں میں پھنسا دیا جاتا ہے کہ وہ زندگی بھر ان کو سالو کرتے رہیں اور ان کی ساری فکری شعوری دوائیاں چھوٹی چھوٹی مشکلات کے اندر ختم ہو گئے. پاکستان کی قوم کی ایک مثال ہے. مثال کے طور پر یہاں ہر روز 4 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو جائے گی. لاہور میں ایک وقت 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو گئی تھی, گرمی سخت ترین گرمی کے زمانے میں. اچھا جب ظاہر 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوگی تو انسان کے دماغ میں صرف ایک کوشچن رہ جائے گا, لائٹ کب آئے گی اور کب جائے گی, اس کے سوا کچھ نہیں چھوڑ پائے گا. اور بدقسمتی سے پلاننگ یہ تھی کہ ہر گھنٹے پر آئے گی اور ہر گھنٹے پہ جائے گی. اس کا مطلب ہے یہ بیچارہ صرف ایک کوشچن میں پھنسا رہے گا, لائٹ آئے گی تو زندگی چلے گی, نہیں آئے گی تو پھر معاملہ ختم. یہ ایک طریقہ کار ہے معاش کی الجھن میں پھنسا دو. اچھا ایک دفعہ معاش کی کشمکش میں پھنسایا جاتا ہے, وہ کیسے, اس کے پاس فلاں گاڑی ہے میرے پاس نہیں ہے, اب اس گاڑی کے پیچھے. میں ایک دفعہ کینیا میں تھا, میں نے درس دیا, وہاں پر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا میرے پاس آیا, کہنے لگا کہ مولانا بہت شکریہ آپ نے زندگی کی ایک مشکل حل کی. میں نے کہا کیا ہوا, کہنے لگا کہ میں ساری زندگی چیزوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کے تھک گیا تھا اور میرا ذہن ہمیشہ کہتا تھا اگر وہ والی گاڑی لے لی تو پھر سکون ملے گا, پھر سوچتا تھا اگر وہ والا گھر میرا میرا ہو گیا پھر مجھے سکون ملے گا, پھر سوچتا تھا فلاں گھڑی بہت مہنگی اگر وہ مل جائے گی پھر سکون ہوگا, پھر موبائل یہ وہ. کہنے لگا کہ میں جب میرے والد کی فوتگی ہوئی اور میں ان کو دفن کرنے کے لیے قبر میں اترا تب مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا کہ میں بیوقوف بنا اور کسی چیز نے مجھے بیوقوف بنایا ہوا, اور مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ میں کس کے ہاتھوں بے وقوف بناؤں اور کیا بے وقوف بناؤں. اب مجھے سمجھ میں آیا کہ میں کہاں بے وقوف بناؤں, میں اپنے اطمینان اور سکون کو ایسی چیزوں میں ڈھونڈ رہا ہوں جن کی کوئی انتہا نہیں ہے. اس نے ہمیشہ آگے بڑھنا ہے اور میں نے پیچھے ہمیشہ دیواروں کی طرح بھاگنا ہے اور مجھے کبھی لذت نہیں ملی. یہ ان کا نظام کا دوسرا حصہ ہے. بس پہلا حصہ لذت کے ذریعے سے غفلت, دوسرے حصے میں معاش کے ذریعے سے غفلت, کبھی معاش کی تنگی سے غفلت, کبھی معاش کی کثرت سے غفلت. اور لذت پرستی کا حصہ ہی سینما بھی ہے. لذت پرستی کا ایک حصہ ان کی موویز اور ہالی ووڈ اور یہ سب چیزیں بھی ہیں کہ وہ لذت پرستی کے اس غفلت کے اندر مبتلا رکھیں. اور اس کے علاوہ بعض اوقات ایک ایسی غفلت ہوتی ہے کہ بظاہر سمجھ میں نہیں آتی. مثال کے طور پر قوم پرستی کی غفلت, قوم پرستی کی غفلت, وہ کیسے, ہر جگہ پر مختلف قوموں ملکوں کا احساس جگا دینا تاکہ وہ اپنے ملک اور قوم کے اوپر اتنی توجہ دے کہ دوسروں کے اوپر ہونے والے ظلم سے غافل ہو جائے. اور یہ کام بھی امریکہ کے اندر بے تحاشا کیا امریکن گورنمنٹ نے, انہوں نے ان کو اتنا زیادہ پمپ کیا اپنے قوم پرستی کے اوپر کہ وہ پوری دنیا کو دنیا سمجھتے ہی نہیں ہیں, وہ سمجھتے ہیں دنیا میں جو کچھ ہے وہ صرف امریکہ ہے. لہٰذا وہ امریکہ میں پہلے ہونے والے کو کہتے ہیں یہ پوری کائنات میں پہلا ہے, وہ نہیں سمجھتے کہ دنیا میں اس سے بڑھ کر کچھ اور بھی ہوگا یا اس کے علاوہ بھی کچھ اور ہوگا. ابھی تو ریسنٹلی وہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید امریکہ کے علاوہ بھی کوئی دنیا ہے جہاں پر کچھ اور بھی ہے, ورنہ پہلے تو یہ سمجھتے تھے کہ وہاں پر کچھ ہوتا ہی نہیں ہے, کچھ نہیں معلوم کہ کیا ہے. آپ یقین فرمائیے بہت سارے امریکن یہ سمجھتے ہیں پاکستان اور انڈیا ایک ہی ملک ہے. بہت سارے امریکنس یہ سمجھتے ہیں پاکستان اور انڈیا ایک ہی کنٹری ہے. اسی طریقے سے نہیں جانتے مثال کے طور پر 1990 میں صدام حسین نے کویت پہ حملہ کیا تھا 1990 میں, اس موقع پر کچھ سرویز ہوئے تھے کہ آیا امریکن فوج مڈل ایسٹ مشرقی وسطی جائے یا نہیں جائے, تو سروے والی کمپنی نے اناؤنس کیا تھا کہ 80% امریکنس کو نہیں پتا کہ مشرقی وسطی دنیا میں کہاں پر ہے, جبکہ اس وقت بھی 8 سال ایران اور عراق کی جنگ ہو چکی تھی جس کی خبریں ہر روز لگ رہی تھیں اخبار میں, اور 80% امریکنس کو نہیں پتا تھا کہ مشرقی وسطی کہاں پر ہے 1990 میں. اس کے بعد کویت کی گورنمنٹ نے کچھ کمپنیز کو ہائر کیا اور انہوں نے ہائر کرنے کے بعد اپنی پروپیگنڈے کو شروع کیا ٹی وی ریڈیو اخبار میگزینز وغیرہ وغیرہ کے ذریعے سے. 8 مہینے کے اندر دوبارہ سروے ہوا تو پتا چلا 80% امریکنز معتقد ہیں کہ امریکہ کو مشرق وسطی فوراً بھیج دینی چاہیے. یعنی ان کو مشرق وسطی بھی سمجھ میں آ گیا, کویت بھی سمجھ میں آ گیا, جنگ بھی سمجھ میں آ گئی اور اس بات پر بھی معتقد ہو گئے کہ امریکہ کو فوج بھیج دینی چاہیے. یہ اس طرح کی ایک غافل قوم تیار کی گئی ہے. ایک جہاں سے یہ مضمون مل جائے, یہی مضمون ہم نے بھی مضمون کیا اسی نظام ظلم کے اندر. میں ابھی تک غفلت کے اسباب کے اوپر ہوں اور بہت ساری جگہوں پہ یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں. محرومیت کا ایک احساس بنا کر غفلت دے دی جاتی ہے, ہر چیز میں انسان ڈیگریڈ ہوتا رہتا ہے. مثال کے طور پر پاکستانی قوم کے ساتھ اس قسم کی ایک غفلت ڈالتی گئی ہے. یعنی کچھ ایسا کیا گیا ہے کہ پاکستان میں پلنے والا بچہ یہ سوچتا رہے کہ ہم تو ہیں تھرڈ کلاس, کچھ بھی کرنے, اس طرح سے ایک غفلت میں مبتلا کر دیا تو اس کو اپنی زندگی کے اعتماد سے محروم کر دیا. اچھا, ان ساری غفلتوں کے مقابلے میں مختلف قسم کی بیداری ہے, ان سب کے مقابلے میں خاص قسم کی بیداری ہے. اب ہمارا جو کوشچن ہے وہ یہ کہ یہ جو عرب ممالک کے اندر اس وقت ہو رہا ہے, جو نومبر 2010 میں تقریباً تیونس سے شروع ہوا اور بڑھتے بڑھتے اب حتیٰ امریکہ اور یورپ کے اندر پہنچ گیا ہے. امریکہ کے اندر اکوپائی وال اسٹریٹ پروٹیسٹ کے ذریعے سے, یورپ کے اندر مختلف چیزوں کے اوپر. تو یہ جو بیداری ہے کس قسم کی بیداری ہے؟ اب یہاں پہ آپشنس کیا ہیں؟ آپشنس یہ ہیں کہ کیا یہ کوئی معاشی بیداری ہے, معاشی بیداری ہے. یعنی مثال کے طور پر لوگوں کے پیٹ خالی تھے, وہ لوگ روڈ پر آ گئے کہ ہمیں روٹی دو. اگر یہ بیداری معاشی بیداری ہے تو اس کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے. وہ کیسے دھوکہ دیا جائے؟ اس کو روٹی دے دی جائے. ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا قوموں کو بیوقوف بنانے کے پیٹرن کے اوپر. اس مثال کو آپ ذہن میں آسانی سے رکھ سکیں گے. بہت ساری باتیں فلسفیانہ اور گہری باتیں سمجھ میں نہیں رہ پاتی ہیں لیکن مثال آسانی سے ذہن میں رہ جاتی ہے. اس کا تھوڑا سا سیناریو کریٹ کرنا پڑے گا. آپ نے اسکیلیٹرز دیکھے ہوں گے, وہ سیڑھیاں جو کبھی اتر رہی ہوتی ہیں یا کبھی چڑھ رہی ہوتی ہیں مختلف ایئرپورٹس وغیرہ کے اوپر شاپنگ سینٹرز میں. تو آپ تصور کریں کہ کوئی سیڑھی ہے کہ جو نیچے اتر رہی ہے, نیچے اتر رہی ہے اور کسی سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بھاگ کر اوپر چڑھو. ٹھیک ہے, تو اب وہ سیڑھی نیچے اتر رہی ہے اور اس سے کہا جا رہا ہے کہ آپ بھاگ کر اوپر چڑھیں. ٹھیک, اچھا, اب یہ ہے کہ وہ جو سیڑھی ہے اس کی اسپیڈ کم اور زیادہ کی جا سکتی ہے. وہاں پر اوپر ایک آدمی کھڑا ہوا ہے, یہاں سے جیسے ہی آدمی اوپر چڑھنے لگتا ہے وہ جج کرتا ہے کہ اس کی اسپیڈ کتنی ہے, اس کو پہلے آنے دیتا ہے, آنے دیتا ہے. جب وہ آدھے سے زیادہ کراس کر لیتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے, اس کی اسپیڈ کو دیکھتے ہوئے وہاں سے اسپیڈ بڑھا دیتا ہے, وہاں سے اسپیڈ بڑھا دیتا ہے. جب وہ اسپیڈ بڑھاتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ میں تو نیچے جا رہا ہوں, تو یہ اور طاقت لگاتا ہے اور تیزی سے اوپر بھاگتا ہے. وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بیٹ کر لوں گا, میں اس کو مار لوں گا, میں پہنچ جاؤں گا اوپر. تو وہ 2-4 لمبی لمبی چھلانگیں مارتا ہے, اوپر والا دیکھتا ہے نزدیک آ رہا, وہ اسپیڈ اور تیز کر دیتا ہے. اب تھوڑی دیر تک تو یہ جنگ چلتی رہتی ہے, ادھر بیچارہ انسان ہے اس کے مسلز ہیں, ادھر مشین ہے اس کے پیچھے توانائی ہے, وہ اپنا کام کرتی رہے گی. تو کچھ دیر کے اندر یہ آدمی تھک جاتا ہے, یہ آدمی تھکتا ہے اور جیسے یہ تھکنے لگتا ہے کہ اب کیا کہہ کہ بھائی ٹھیک ہے میں سرنڈر کیا, میں اوپر نہیں جا سکتا, وہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں نیچے جانا ہوں. جیسے ہی وہ اپنی ٹانگوں کو سلو کرتا ہے کہ میں ٹھیک ہے بھائی میں نیچے جانے کو قبول کرتا ہوں, تو وہ اسپیڈ کو اور سلو کر دیتا ہے, وہ اسپیڈ سلو کر دیتا ہے. وہ اسپیڈ سلو کیوں کرتا ہے؟ تاکہ اس کو یہ اطمینان دلائے کہ تم مقابلے میں رہو, مقابلے میں رہو. جیسے ہی اسپیڈ سلو ہوتی ہے بیچارہ سمجھتا ہے شاید میرے جیتنے کا چانس آ گیا, یہ اپنی ہمتوں کو جمع کرتا ہے پھر تیزی سے بھاگنا شروع کرتا ہے. جیسے ہی بھاگتا ہے وہ پھر تیزی سے اسپیڈ چینج کر دیتا ہے. جب کافی دیر تک یہ کام ہوتا رہتا ہے تو وہ جو بھاگنے والا ہوتا ہے وہ تھک جاتا ہے. وہ دیکھتا ہے میرے جسم میں طاقت نہیں ہے, میں بھوک سے مر رہا ہوں. جب وہ دیکھتا ہے کہ بھوک سے مرنے والا ہے تو یہ پہلی دفعہ روٹی کا ایک ٹکڑا پھینک دیتا ہے. کیوں؟ تاکہ یہ روٹی کھائے اور مقابلے میں کھڑا رہے. تو تھوڑی سی روٹی کھاتا ہے, اپنی ہمت بند آتا ہے, اسپیڈ بہت سلو کر دیتا ہے تاکہ اس کے اندر توانائی آئے پھر بھاگنے. جب وہ اسپیڈ بناتا ہے اپنے کھانا وانا کھا کے سوچتا ہے میں تیزی سے بھاگوں گا, جیسے بھاگتا ہے پھر اسپیڈ تیز کر دیتا ہے. سرمایہ دارانہ نظام چھوٹی قوموں کے ساتھ یہی کر رہا ہے, سرمایہ دارانہ نظام ہمارے ساتھ یہی کر رہا ہے.
اچھا,
اس کا حل کیا ہے؟
یہ تو ہمارے ساتھ یہی کرتے رہیں گے. ہمیں سب سے پہلے یہ سوچنا ہوگا آیا اوپر جانے کا راستہ وہی ہے جو اس نے سیٹ کیا ہمارے لیے, ہم اس کی سیڑھیوں پہ چل کے اوپر جا سکیں گے؟ کبھی بھی نہیں. اگر یہ طے ہے کہ نظام اس کے ہاتھ میں رہے اور سیڑھیاں اس کی ہوں, قانون وہ بنائے, اسپیڈ وہ تیز کم کرے اور میں یہاں پر بھاگ کے پہنچ جاؤں, کبھی بھی نہیں پہنچوں گا. ہمیں ان کے نظام کو توڑنا پڑے گا, ورنہ ہم کبھی بھی اس حرکت میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے. بس غفلت کیا ہے؟ یہ سب غفلت کے آثار, یہ سب غفلت ہے. یعنی ایک دفعہ غفلت یہ ہوتی ہے آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ایک دفعہ غفلت یہ ہوتی ہے پتہ تو ہے کہ کیا ہو رہا ہے لیکن جس جگہ سے آپ نکلنا چاہ رہے ہیں وہ نکلنے کا راستہ نہیں ہے, یہ بھی ایک غفلت ہے. ہر چیز کی اپنی ایک غفلت ہوتی ہے, بس معاش کی غفلت ہوتی ہے, محرومیت کی غفلت ہے. ہمارا سوال یہ تھا, یہ لوگ کے جو کھڑے ہوئے ہیں مسار ممالک کے اندر اور دوسرے علاقوں کے اندر, آئے یہ معاش کی محرومیت ہے؟ اگر معاش کی محرومیت ہے تو ان کو روٹی دے دے گا معاملہ ختم ہو جائے گا. بعض لوگ جب انقلاب اسلامی آیا تھا تو یہ کہتے تھے کہ جو ایران انقلاب ہے یہ معاش کا انقلاب ہے, ان کی معاش صحیح ہو جائے گی تو یہ انقلاب ختم ہو جائے گا. البتہ انتہائی غفلانہ بات تھی, ایران انقلاب قطعاً معاش کا انقلاب نہیں تھا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شاہ ایران نے 1979 سے 5 سال پہلے, میں صرف ان لوگوں کی ریاض کر رہا ہوں جن کے پاس شاید گریجویشن میں اکنامکس رہا ہو, 79 سے پہلے کا جو 5 سالہ منصوبہ شاہ ایران نے بنایا تھا اس میں ایک 5 سالہ منصوبے میں 4 5 سالہ منصوبے کے ڈبل پیسہ ایک 5 سالہ منصوبے میں لگایا تھا. یعنی شروع میں 4 5 سالہ منصوبے بنے تھے, اگر اس میں 100 روپے لگائے تھے تو 5ویں 5 سالہ منصوبے میں ایک منصوبے کے اندر 200 روپے لگائے تھے. اگر شروع میں 25 25 25 کر کے 100 ہوئے تھے 4 5 سالہ منصوبے 20 سال کے اندر, تو 5ویں 5 سالہ منصوبے میں 20 سال کی اکٹھی رقم کا دگنا لگایا گیا تھا. اتنا پیسہ ایران کے اندر اچانک آیا تھا, اور یہ تیل کی وجہ سے تھا. تیل کی پرائسز 72 73 کے بعد سے شوٹ کر گئی تھی, 79 تک پہنچتے بہت اوپر چلی گئی تھی, تو ایران میں پیسہ بے تحاشا تھا. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ انقلاب صرف معاش کا انقلاب ہے. ہمارے نزدیک کس قسم کا انقلاب ہے؟ ہمارے نزدیک یہ اسلامی انقلاب ہے. اس خاطر ہم کہہ رہے ہیں یہ بیداری ہے, یہ اسلامی بیداری ہے. یعنی یہ بیداری صرف معاش کی بیداری نہیں ہے کہ مثال کے طور پر جو رائل فیملیز ہیں سعودی عرب کے اندر, شاہی خاندان ہے, اس کا بجٹ تو 6 ارب ڈالر ہو اور پوری قوم بیچاری محروم رہ جائے, صرف اس کا نہیں ہے. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ معاش میں ظلم ہوا عرب ممالک کے اندر, دنیا کے مختلف حصوں میں معاش میں ظلم ہوا, لیکن بیداری صرف معاش کی نہیں ہے. یہ حقیقت ہے کہ سیاسی طور پر ظلم ہوا ہے. مثال کے طور پر ڈکٹیٹرز حکومت کر رہے ہیں, بادشاہ حکومت کر رہے ہیں, لوگوں کو انتخاب کا حق نہیں ہے, لوگوں کی مرضی کے خلاف ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. جیسے بحرین کے اندر 80% سے زیادہ عوام شیعہ ہے, باقی لوگ اہل سنت سے ہیں اور اس شاہی خاندان کا کوئی تعلق اپنی سنی عوام سے بھی نہیں ہے, لیکن ظلم کر رہا ہے. تو یہ ہے کہ معاش کا بھی ظلم ہوا ہے, سیاست کا بھی ظلم ہوا ہے, لیکن آیا یہ بیداری معاشی اور سیاسی بیداری ہے؟ ہم کہیں گے نہیں, یہ معاشی اور سیاسی بیداری سے بڑھ کر اسلامی بیداری ہے. اسلامی بیداری کیا مطلب ہے؟ اسلامی بیداری کا مطلب یہ ہے, آپ ایک ایسے شخص کو تصور کریں, میں بالکل آپ سے مضبوط ایک مثال دینے کی کوشش کرتا ہوں. فرض کریں کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ اس طرح سے پیش آتا ہو کہ اس کو صبح سے شام تک سونے کے محل میں رکھتا ہو, دنیا کا بہترین کھانا کھلاتا ہو, دنیا کے مہنگے ترین گفٹس دیتا ہو اور ہر روز ایک تھپڑ مارتا ہو, ماں قبول کرے گی اسے؟ مثلاً وہ یہ کہے گی کہ تم مجھے کھانے میں کم کھلاؤ, گھر میں معمولی گھر میں رکھو, لیکن عزت دو, احترام دو, بے عزتی کیوں دیتے ہو؟ ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, سیاست کی طاقت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. سب سے اہم چیز یہ, ان کو دین چاہیے, ان کو خدا چاہیے. یہ مسلمان قوم ہے, ان کی رگوں کے اندر دین ہے, ان کے جذبوں کے اندر خدا و تعالی ہے. جب ان کو سب کچھ دے کوئی اور خدا اور دین سے محروم کرے, یہ لوگ کبھی نہ کبھی جاگ جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا. اس کے اوپر اضافہ یہ ہے کہ معاشی ظلم بھی ہوا ہے, سیاسی ظلم بھی ہوا ہے, بے عزتی اور تحقیر بھی ہوئی ہے, یہ بھی سب کچھ ساتھ ہوا ہے. مثال کے طور پر عرب ممالک کے اندر میں کہا معاش کا ظلم ہوا ہے, ڈکٹیٹرز حکومت کر رہے ہیں, سیاسی ظلم بھی ہے, ڈکٹیٹرز حکومت کرتے ہیں, بادشاہ حکومت کرتے ہیں, عوام کو نہیں ملتا ہے. اسرائیل نے تحقیر کی ہے, یقینی طور پر اسلام نے تحقیر کی ہے. اتنے عرب ہوتے ہوئے چند لاکھ یہودی آئے, عربوں کے اوپر قبضہ کر لیا, ان کو بے عزت کیا ہر طریقے سے, یہ سب کچھ ہوا ہے. لیکن جو ان سب سے زیادہ اہم ہے وہ ان کو دین کے نام پر دھوکہ دیا ہے, ان کو دین کے نام پر مصیبتوں میں مبتلا کیا ہے. اور جب تک یہ دین نہیں ملے گا ان لوگوں کو, ان کے اندر یہ جذبہ موجود رہے گا. بالکل جیسے کہ میں نے مثال دی اس ماں کی کہ اس کو سب کچھ دے دے اور کوئی کہے تم اس کو برداشت کرو گی, تمہیں ہر روز مارا جائے, برداشت نہیں کر سکی. اگر برداشت بھی کرے تو اس کے دل کے اندر ایک ناراضگی رہے گی. عرب اور دنیا بھر کی قوموں کے ساتھ یہی ہوا, ان کو مشغول کرنے کے لیے, غافل کرنے کے لیے دسوں حربے استعمال کیے گئے, اب وہ حربے شکست کھا رہے ہیں. کیوں؟ اب قومیں جاگ رہی ہیں, اب قومیں سمجھ رہی ہیں کہ ہمارے حقوق سے ہمیں محروم کیا گیا ہے. اور سب سے بڑا حق جو مسلمان قوم کا ہے وہ یہ کہ ان کو دین ملنا چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ دین کے نام پہ سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے. کتنے ایسے غریب اور امیر ہیں جو اللہ کے دین کے نام پر اپنی جانیں دینے کو تیار ہیں, اپنا مال دینے کو تیار ہیں. بس اگر مال دے کر ان کو خاموش کر دیا جا سکتا ہوتا تو بہت ساری قومیں خاموش ہو جاتی, وہ کبھی آواز نہ اٹھاتی, حتی ایران میں بھی آواز نہ اٹھاتی شاید. لیکن اصل مشکل یہ ہے کہ لوگوں کو دین سے محروم کیا گیا ہے, دور کیا گیا ہے. اور اسی خاطر رب المعظم اس آنے والی تحریک کو اسلامی بیداری کی تحریک فرما رہا ہے. بعض لوگوں کے نزدیک کوشچن ہے وہ یہ کہ آیا واقعی اسلامی بیداری ہے, مثلا ٹونس کے اندر, الجزائر, مراکش, مثلا لیبیا, مصر, ان سب کے اندر یہ لوگ جو قیام کر رہے ہیں, آئے سب لوگ واقعی صرف اسلام چاہتے ہیں؟ ہاں اہم ممکن ہے کہ یہ خود اس وقت کنفیوز ہوں کہ ہمیں کیا چاہیے. بعض جگہ پر بالکل واضح اور صریح کہہ رہے ہیں ہمیں اسلام چاہیے, مثلا مصر کے اندر صراحت کے ساتھ کہتے ہیں ہمیں اسلام چاہیے, انتخابات کے اندر ان کی اسلامی پارٹی جیتتی ہے. البتہ این ممکن ہے کہ جو اسلامی پارٹیز کے نام پر اس وقت جیت رہے ہیں وہ خود ایک فریب ہوں, جیسے پاکستان کے اندر. پاکستان کے اندر ان لوگوں نے لوگوں کی اسلام طلب, اسلام کی خواہش کو دیکھتے ہوئے سیاسی پارٹیز میں وہ نا پارٹیز رکھی ہیں جو اسلام کے نام پر لوگوں کو بیوقوف بناتے رہے. اور بالکل واضح مثال ہے کہ پاکستان کو بنے ہوئے 60 سال سے زیادہ ہو گئے, کوئی بھی اسلامی جماعت آج تک پاکستان کے اندر اکثریت حاصل نہیں کر سکی ہے, جبکہ لوگ مسلمان ہیں. پوری دنیا میں اسلام کے نام پر جو کچھ ہوتا ہے وہ پاکستان سے شروع ہوتا ہے, برصغیر سے شروع ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کو دھوکہ دے رہے ہیں. ہاں مصر کے اندر بھی ایسے ہی ہے, دوسرے ملکوں کے اندر بھی ایسے ہی ہے کہ لوگ اسلام طلب کر رہے ہیں, ان کو اسلام کے نام پر دھوکہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. مثلا مصر کے اندر انہوں نے اس نے مبارک ہٹایا تو انہوں نے ملٹری اور ڈکٹیٹرشپ کو آگے بڑھا دیا. اگر اب اس کے مقابلے میں ہماری ذمہ داری کیا ہے, ہم اس کو بھی چند منٹس میں ایڈریس کریں. اور آپ کی ذہن میں تمام درود بھیجے گا محمد وال محمد. سب سے اہم کام یہ ہے کہ آپ ہمیشہ اس بات کو سوچیں کہ آپ کے اندر جو بیداری آئے وہ خالص بیداری آئے, آپ کو دھوکے کے ذریعے کسی اور دھوکے میں مبتلا نہ کیا جائے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مثلا کسی قوم کو معاشی لحاظ سے پیسا جا رہا ہوتا ہے, وہاں ایک تبدیلی آتی ہے. تبدیلی آتی ہے تو کیا ہوتا ہے, جو پہلے پس رہے تھے وہ ابھی بھی پس رہے ہوتے ہیں, پیسنے والے بدل جاتے ہیں, جو پس رہے تھے وہ ابھی بھی پس رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر جو پہلے غریب تھے وہ اب بھی غریب ہیں, امیر چہرے بدل گئے, پہلے کچھ اور لوگ امیر تھے اب کچھ اور لوگ امیر ہو. اگر یہ ہو تو یہ ایک دھوکہ ہے. سیاسی نظام میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے, ایک حزب حاکم ہو اور ایک بہت بڑا طبقہ محکوم ہو, اس پر حکومت کی جا رہی ہو, تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے حزب حاکم بدل جاتی ہے, چہرے بدل جاتے ہیں, نظام اپنی جگہ پہ رہتا ہے. یہ بھی ایک دھوکہ ہے. پہلی کوشش تو ہمیں یہ کرنی ہوگی اپنی بیداری کے سلسلے میں, وہ یہ کہ ہماری بیداری کسی غلطی اور کسی اور غفلت میں مبتلا نہ کرے ہمیں. ہم سمجھ رہے ہوں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور ہمیں پتا ہو کہ ہماری طلب کس چیز کی طلب ہے. اب اگر میں اس کو کچھ پوائنٹس میں بیان کرنے کی کوشش کروں ہماری طلب کیا طلب ہے, تو میں عرض کروں گا کہ ہماری طلب یہ ہے کہ ہماری زندگی کے اہداف تبدیل ہونے چاہیے. یعنی ہم دنیا کو محور بنانے کے بجائے خدا اور آخرت کو محور بنا کر اپنی زندگی گزارنا سیکھیں, یہ ہماری زندگی میں طلب تبدیلی آنی چاہیے. بس تبدیلی یہ نہیں ہونی چاہیے کہ پہلے ایک آدمی کے پاس گاڑی تھی دوسرا سائیکل پہ تھا, اب جس کے پاس سائیکل تھی اب اس کے پاس گاڑی ہے, جس کے پاس گاڑی تھی اس کے پاس سائیکل ہے, یوں تبدیل ہو گیا. نہیں, یہ تبدیلی اچھی تبدیلی نہیں ہے. تبدیلی ہے. پہلے لوگ دنیا کی خاطر زندگی گزار رہے تھے, اب وہ سمجھ گئے خدا کی خاطر زندگی گزار رہے ہیں. فکر کی تبدیلی, زندگی کے اہداف کی تبدیلی, زندگی کے اہداف تبدیل ہونے چاہیے, تب ہماری تبدیلی ایک اچھی مثبت تبدیلی بنتی ہے. اس کام کو ہم کس طریقے سے انجام دے سکتے ہیں؟ آپ مثال کے طور پر آپ کے جو اس معاشرے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی قوم کے اوپر ایک غفلت چھائی ہوئی ہے, آپ یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ اس غفلت کے نتیجے میں کامیابی نصیب نہیں ہوگی اور آپ چاہتے ہیں کہ اس غفلت سے باہر آئیں, تو سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اپنے فکر کے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کریں. آپ کسی بھی پوزیشن میں ہوں, چاہے آپ ابھی اسکول کالج میں ہوں, چاہے آپ اپنے گھروں کے اندر ہوں, چاہے آپ کسی پروفیشنل لائف کے اندر, کسی بھی پوزیشن کے اندر ہو, سب سے پہلے اپنی زندگی کے اہداف کو بیان کریں. آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے, خدا انکار آپ سے کن اہداف کو حاصل کروانا چاہتا ہے, اپنی زندگی کے اہداف کو سمجھنے کی کوشش کریں, زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس کے بعد اپنے لیے یہ سوچیں اس ہدف تک پہنچنے میں رکاوٹیں کیا ہیں. مثال کے طور پر فرض ہمارے ہم نے سمجھا کہ بھائی خدا انکار چاہتا ہے کہ میں اس کے نفس کے ذریعے سے کمالات حاصل کروں, اس میں رکاوٹ کیا ہے, کون سی رکاوٹیں ایسی ہیں جو میں نے خود بنانی ہے اپنے لیے, کون سی رکاوٹیں ایسی ہیں جس کو میں توڑ سکتا ہوں, اور کون سی رکاوٹیں ایسی ہیں جس کو دوسروں نے میرے سامنے پھیلا دیا ہے, جنہوں نے میرے سامنے پھیلا دیا ہے تاکہ میں اس کے اندر پھنس جاؤں. اپنی زندگی کو اس طریقے سے منظم کرنے کی کوشش کریں اور آپ مطمئن رہیے گا اگر شر پھیلانے والے منصوبہ بنا کے شر پھیلا سکتے ہیں تو آپ خدا کی نصرت اور حمایت سے خوبی کیوں نہیں پھیلا سکتے. ہمیشہ مطمئن رہیے گا, اگر برائی پھیلانا منصوبے کے ذریعے سے ممکن ہے تو کیا منصوبے بنا کے اچھائی نہیں پھیلائی جا سکتی؟ برائی پھیلانے کے لیے چند لوگ چاہیے ہوتے ہیں, وہ برائی پھیلا لیتے ہیں چونکہ وہ متمرکز سینٹرلائز اپنی کمان کے ذریعے سے منصوبوں کا عمل کر رہے ہوتے ہیں. خیر اور بھلائی نہیں کیا جا سکتا ہے کام. لہٰذا اگر مثال کے طور پر مجھ سے کوئی یہ کہے کہ ہماری تعداد کم ہے لہٰذا ہم کامیاب نہیں ہو پائیں گے, تو میں اسے کہوں گا تعداد کم ہونے کا مطلب شاید یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں زیادہ وقت لگے گا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کامیاب نہیں ہوں گے. ہم صرف اس وقت کامیاب نہیں ہوں گے جب ہم کوشش نہیں کریں گے, کوشش کریں گے تو کامیاب ہوں گے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی اور کو 10 سال لگتے ہیں, ہمیں 15 سال لگیں گے, ہمیں 20 سال لگیں گے, یہ ہو سکتا ہے. لہٰذا پہلا کام یہ کیجیے اپنے فکر اور شعور کی اصلاح فرمائیے, آپ کی زندگی کن اہداف کے لیے گزرنا چاہیے. دوسرا کام یہ کیجیے اپنی زندگی کے لیے کوئی کم از کم معیار طے کریں, اخلاق کا, عبادات کا, اس سے کم نہ آنے دیں اپنے آپ کو. مثال کے طور پر آپ نے چاہا ہے کہ آپ کے پاس بیداری ہو, آپ کے پاس شعور ہو, کوئی معیار طے کریں کہ آپ اپنی زندگی کے اندر خدا انکار کے دین کی پیروی میں اس سے کم پہ نہیں آئیں گے. اب اس کی مثالیں بہت ساری دی جا سکتی ہیں. ممکن ہے فرض کر لیتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ چھوڑ دیں, اپنی زندگی میں منصوبہ بنائیں کب چھوڑنا ہے, اس کو کس طریقے سے چھوڑ سکتے ہیں. مثلاً فرض کر لیتے ہیں آپ دیندار ہیں, سب کچھ ہیں, آپ کے نزدیک ابھی کنفرم نہیں پردے کی اہمیت کیا ہے, اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے ٹھیک ہے دین چاہتے ہیں نہیں جانتے پردے کی واقع اہمیت کیا ہے. سوچیں کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا ٹھیک ہے دیندار تو ہیں لیکن بعض عادتیں ایسی ہیں اس کے بارے میں پتہ ہے کہ صحیح نہیں ہے, چھوڑ نہیں پاتا. کب سوچا جا سکتا ہے, کس طریقے سے محنت کی جا سکتی ہے؟ آہستہ آہستہ اپنی زندگی کے اوپر محنت کرتے رہیے اور ہمیشہ مطمئن رہیے گا خدا متعال فرماتے ہیں وہ ان لیس للانسان الا ما سعى, انسان کے لیے بس وہ جس کی وہ کوشش کرے گا. اگر آپ کسی بڑے مقام تک پہنچنے کی کوشش کریں گے کوئی آپ کا راستہ روک نہیں سکتا, آپ یقیناً اس مقام تک پہنچیں گے. اور قوموں کو لمبی مدت کے منصوبوں کے ذریعے سے جگایا جا سکتا ہے. آپ نے یقیناً کہیں نہ کہیں ذکر سنا ہوگا ڈاکٹر سمران کا, آپ اس ممکن ہے کسی نے ان کی کتاب بھی پڑھی ہو, لبنان نام کر کے بہت مشہور معروف کتاب ہے, بہت سارے دوستوں نے پڑھی ہے. ذرا تصور کیجیے گا کوئی انسان 30 سال 40 سال پہلے ایک ایسے معاشرے کے اندر بیٹھا ہو جہاں اس کی کوئی بات سمجھنے والا نہ ہو, اور وہ یہ منصوبہ بنا رہا ہو کہ یہ قوم جو میری بات نہیں سمجھ پا رہی جس کے اندر کمزوریاں ہی کمزوریاں ہیں, جس کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہے, یہ دنیا کی طاقتور ترین قوم کیسے بن سکتی ہے؟ اور بن گئی. یہ سب کچھ ہو سکتا ہے اگر آپ واقعا اپنے ارادے کے اندر مضبوط ہوں, اپنے کام کو کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں, تو سارے کام ہو سکتے ہیں. بس اس اچھے موقع سے فائدہ اٹھائیے جس میں آپ کو خدا نے بھیج دیا ہے. نعوذ باللہ اگر میں اور آپ جہالت کے دور میں دنیا میں آتے تو کیا ہوتا؟ ابو جہل ابو لہب کے دین پہ عمل کر رہے ہوتے. اگر میں اور آپ اسلام کی شکست اور کمزوری کے زمانے میں آتے تو ہم نہیں سمجھ سکتے کہ اسلام کتنا بڑا دین ہے. خدا تعالیٰ نے ہمیں اس دور میں بھیجا ہے جب مسلسل ہمارے سامنے دین اسلام کو فتح و شرط مل گئی, اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فکر کو کامیابیاں کامیابیاں مل گئیں, ایران کے اندر, لبنان کے اندر, عراق میں, مختلف جگہوں کے اوپر. اب اگر میں اور آپ اس موقع سے فائدہ نہ اٹھائیں, اپنی ذمہ داریوں کو نہ پہچانیں اور اسی طرح غافلوں کی زندگی گزار دیں, کبھی میوزک میں, کبھی فیشن میں, کبھی نفسانی خواہشات کے اندر, کبھی لذت پرستیوں کے اندر, ذرا تصور کیجیے خدا ہم سے کتنا شدید سوال کرے گا. خدا ان سے بھی سوال کرے گا جو یزیدی دور میں تھے اور انہوں نے مقابلہ نہیں کیا تھا جبکہ مقابلہ کرنے پہ گردن کٹ رہی تھی. ان سے بھی سوال کرے گا تم نے مقابلہ کیوں نہیں کیا تھا. خدا ہم سے سوال نہیں کرے گا جب ہمیں ہر طرح کی عزت بھی مل رہی ہے, ہر طرح سے خدا فتح و نصرت بھی دے رہا ہے. تو میں آپ کو مطمئن ہوں کہ عرض کروں ہم بہت اچھے دور میں ہیں, لیکن صرف ایک مشکل ہے, اب بھی اگر کچھ نہیں کیا تو ہماری سزا بہت شدید ہوگی, ہمیں بہت زیادہ امتحانات سے گزرنا پڑے گا. خدا متعال ان شاء اللہ مجھے اور آپ کو اس بیداری کو سمجھیں اور اس بیداری کے اندر شرکت کرنے کی سعادت نصیب کرنا ہے ان شاء اللہ. یہ دور بہت خوبصورت دور ہے, آپ کے سامنے بہت اچھے آئیڈیلس زندگی کے اندر نظر آ رہے ہیں, رہبر محسن کی صورت میں, سید حسن رسول اللہ کی صورت میں, مختلف علماء اور فقہا کی صورت میں. آپ اپنی زندگی کو مستقل کسی طریقے سے خدا تعالیٰ کے راستے کی طرف لے کر جائیے, اور بہت اچھا ہے کہ یہاں پہ تذکرہ کیا گیا شہید بیت الہدیٰ کا کہ شہید صدر کے اس مضمون بہن نے سخت ترین حالات کے اندر عورت ہونے کے باوجود بیوی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بیوی جان سلام اللہ علیہ کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اپنے کام کو انجام دیا. آپ کے اور میرے لیے حالات اس کے مقابلے میں بہت آسان ہیں, ہم لوگ بہت اچھے حالات کے اندر, لہٰذا اپنے ذمہ داریوں کے اوپر توجہ فرمائیے اور خدا مختار کی فتح نصرت کے اوپر یقین رکھیں ان شاء اللہ. وقت کے امام کی ضرورت تعزیر کی دعا کے لیے اور ان شاء اللہ ان کی خدمت کی سعادت اور اس راہ میں شہادت کے حصول کی دعا کے لیے درود بھیجے گا محمد علیہ